الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بشمار مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے بھی یقیناً آپ اس آیت کو سماعت کر چکے ہوں گے اور اذہان عالیہ میں کچھ نکات اور کچھ تفاسیر کے حوالے سے ابحاث آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب اذا سألک عبادی عنی اے میرے حبیب جب بھی میرا کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے فإنی قریب بس میں قریب ہوں اجیب دعوة الداعی اذا دعا اور جواب دیتا ہوں میں ہر اس پکارنے والے کو جو مجھے پکارے اب جب ایسا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تمہیں چاہیے کہ تم بھی میری استجابت کرو میری بات کا جواب دو وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور تمہیں چاہیے کہ تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ شاید اس طریقے سے یہ کیا ہو سکے صاحب رشد ہو سکے ان کو رشد دیا جا سکے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ واحد مقام ہے قرآن کا کہ جس میں پروردگار نے سات جگہ اپنی طرف ضمیر کو پلٹایا ہے. پورے قرآن میں کوئی اور آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں سات مرتبہ خدا نے, یعنی میں کہنا, سات مرتبہ اس ایک آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا. اذا سالک عبادی, اے میرے حبیب جب سوال کرے تجھ سے کون, میرا بندہ, عنی میرے بارے میں, فانی میں قریب, فلیستجیب لی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جواب دیتا ہوں, اجیبو میں جواب دیتا ہوں, کب, جب پکارنے والا, اذا دعانی جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, فلیستجیبو لی پس انہیں چاہیے کہ یہ میری استجابت کریں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میرے اوپر ایمان لے کر آئیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ شاید اس طریقے سے انہیں رشد دیا جا سکے. سات مرتبہ پروردگار اپنی طرف ضمیریں پلٹا رہا ہے. کہا اس سے زیادہ اپنائیت, اپنا پن ثابت کرنے والی آیت قرآن میں کوئی اور نہیں ہے. اتنی محبت, اتنی الفت, اتنی مہر کے ساتھ کہیں پر بھی قرآن میں پروردگار نے اپنے بندوں سے خطاب نہیں کیا جتنا اس آیت میں کیا. میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں میں قریب ہوں. اب فلسفے کی ابحاث اپنی جگہ پر محفوظ, کہ جب کہا جاتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے انی قریب تو اس قربت سے مراد کیا ہے, وہ بابا ہے اپنی جگہ پر محفوظ ہے. لیکن خدا کو قربت کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے ہماری بیداری, کہیں کبھار میں مثال دیتا ہوں, البتہ مثال میں مناقشہ نہیں ہے, کیا آپ مچھلی اور پانی کی قربت کو درک کر سکتے ہیں؟ ہمارا مچھلی اور پانی کا جو تصور ہم جب ذہن میں لے کر آتے ہیں ابتدائی طور پر کیا ہوتا ہے, پانی الگ ہوتا ہے مچھلی الگ ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ مچھلی جس کا انڈا اسی پانی میں ڈیولپ ہوا, اسی پانی سے اس نے گروتھ کیا, پھر اسی پانی سے اس میں سے انڈے میں سے اس کے بچہ نکلا, یہی بچہ اسی پانی سے پرورش پا کر بڑا ہوا اور مچھلی بنی. یہ ذرا اب جو میں تصور آپ کے ذہن میں دے رہا ہوں, اس تصور کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں دہرائیے. مچھلی کا جو وجود ہے وہ پورے کا پورا وجود متوقف ہی پانی کے اوپر ہے. انڈا پانی میں ہی بنے گا, اسی کے اندر رشد پائے گا, اسی کے اندر سے اس نے اپنی پیدائش کو حاصل کرنا ہے. یہ بڑا ہو کر جو اب ہمیں جدا طور پر مچھلی کے طور پر نظر آ رہا ہے, اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ پانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے, ایسے ہی ہے. لہذا آپ صرف ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے وجود کا ہر لحظہ اور ہر ذرہ اس سے زیادہ متوقف ہے پروردگار کی ذات پر. یہ جو بعض دیوانوں نے مثلا ان الحق کا نعرہ لگایا, تو مسئلہ کیا تھا؟ مچھلی اگر پانی سے اپنی قربت کو صحیح معنی میں درک کرے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ پھر کیا ہے, پانی ہی پانی ہے, میرا وجود نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, پانی ہے, کیونکہ میں کہاں ہوں اس میں, میرا اپنا کیا وجود ہے, میں جہاں سے آئی وہ بھی پانی, میرا انڈا بھی پانی, میرا سارے کا سارا پیدائش سے لے کر اب تک کا وجود گرچہ جدا نظر آ رہا ہے لیکن بنا کس ہے, گرچہ جدا نظر آ رہا ہے لیکن ہے کیا, لہذا تصوف میں وحدت الوجود میں دھوکہ کھا جانے والے افراد یہاں پر آ کر دھوکہ کھاتے ہیں. جیسا میں نے مچھلی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مچھلی یہاں پر اپنے آپ کو دیکھیں، غور کیجئے گا، اگر مچھلی یہ سمجھ لے کہ میرا وجود پانی ہی ہے تو پھر اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ مچھلی کا وجود پانی کے اوپر متوقف ہے، ربط میں ہے، تو پھر ہمیشہ وجود ربطی وجود اصلی سے جدا ہوتا ہے اور کبھی بھی ان میں یہ تعہد پیدا نہیں ہوتا. جو تعہد پیدا ہوتا ہے، جو وحدت پیدا ہوتی ہے، وہ ربط کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں اور صوفیہ کے درمیان جو فرق ہے، اب اسی کیفیت کو اگر تھوڑی سی دیر کے لیے در کیا تو پروردگار اسی اپنائیت کی بنا پر کیا کہہ رہا ہے، انی قریب. یعنی کیا؟ میرا بندہ جب بھی میرے بارے میں سوال کرے گا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے میری قربت کو درک نہیں کیا ہے. کب سوال کرتا ہے بندہ؟ ہم کب کسی چیز کا سوال کرتے ہیں؟ مثلا آپ کو پانی کی طلب کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے وجود میں پانی کا فقدان احساس کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ مولا کائنات کے خطبے کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس کو پانی کا یقین ہو وہ پیاس کا احساس نہیں کرتا. جس کو پانی کا یقین ہو وہ پیاس کا احساس نہیں کرتا. ابھی اگر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس ہال میں تالا لگا کر بند کر دیا جائے اور بند کرنے والا صرف اتنا کہے تمہیں پانی نہیں ملے گا، تالا لگا کر اور کیا کہہ دے، پانی نہیں ملے گا تم لوگوں کو، تو ہر شخص پانچ منٹ بعد پیاس کا احساس کرنے لگے گا. گرچہ پیاسا ہے نہیں، لیکن جیسے ہی دیکھیے علم پہ فقدان حاصل ہوتا ہے، طلب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا سوال کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کے اندر طلب ایجاد ہوتی ہے. طلب کب ہوتی ہے؟ جب علم فقدان پیدا کرتا ہے. خدا کے بارے میں بندہ سوال ہی اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر فقدان کا احساس ایجاد ہوتا ہے. اب پروردگار اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تم جہاں پر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ قریب کوئی ہے ہی نہیں. تم اپنی زندگی میں، ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ عام مسئلہ ہے نا، ہمارا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب ہماری کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو میری مشکل حل ہونی چاہیے، اگر خدا ہے تو میں مصیبت میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ غلط تصور ہے، یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے اور مسلسل اس کو تقویت دی جا رہی ہے. آپ نے کبھی جن چیزوں کے بارے میں انسان کا تصور، جن چیزوں کے بارے میں انسان کی ذہنیت واضح ہوئی بھی ہوتی ہے، انسان ان کے بارے میں سوال نہیں کرتا، شک و تردید کا شکار نہیں ہوتا. جب استاد امتحان لے رہا ہوتا ہے تو وہ بچے جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، وہ پیپر میں کہیں نہیں کہتے کہ یہ تو استاد نے پڑھایا ہی نہیں، پیپر آؤٹ آف کورس ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، جو آمادہ نہیں ہوتے. لیکن جو آمادگی کے ساتھ آتے ہیں وہ امتحان سے خوش صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے پورے سال جو محنت کی ہے اب پتا لگے گا کون کہاں کھڑا ہے.
بس غور کیجئے گا، امتحان کچھ لوگوں کے لیے باعث خوشی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کی صلاحیت کو سامنے لانے کے لیے، وہ ان کی وقت کو، ان کی حیثیت کو ظاہر کرنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور وہ جو نکما پارٹی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس امتحان کے بعد ہماری وقت بھی سامنے آئے گی، لہذا انہیں امتحان بوجھ لگنے لگتا ہے، انہیں امتحان مشکل لگنے لگتا ہے، انہیں آؤٹ آف کورس لگنے لگتا ہے، انہیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید استاد نے یہ پڑھایا ہی نہیں ہے. یہی مرحلہ ہمارے ساتھ ہے عزیزان میں. جب تک ہم مشکل کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی بیٹھا ہے اوپر سے پھنسانے کے لیے، ایسے ہی ہم کیا جواب کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا، ساری دشمنی مجھ ہی سے، ساری مشکلات میرے ہی لیے، ایسے ہی ہے نا. فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. اور جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا. جب کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی مشکلات کا پتہ لگتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھے حالات میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے. اگر ہم مشکلات کو اپنی وقت، اپنی حیثیت، اپنی ایمان کے مراتب کو ظاہر ہونے کا وسیلہ سمجھ لیں تو پھر مشکل سے زیادہ بہترین وقت کیا ہے؟ کون ہمیں یہ بتائے گا کہ میں کتنا مومن ہوں؟ کون ہمیں بتائے گا کہ میرا اللہ، کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ معنی کب پیدا کرے گا؟ یہ معنی پیدا ہی مشکل میں کرے گا، یہ معنی پیدا ہی مصیبت میں کرے گا. اب جس نے مصیبت اور مشکل میں اپنے لا الہ الا اللہ کو ثابت کر دیا وہ مومن ہے. اور جس کے قدم ڈگمگا گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت جمرہ امام کا، فرماتے ہیں المصیبت للصابر واحدہ، مصیبت صابر کے لیے ایک ہے، وللجزع اثنتان، یا مصیبتان، لیکن جو جزا اور فضا اور رونے دھونے والا ہے اس کے لیے دو ہیں. عجیب ہے، اس بات کو سمجھیں. امام ہمیں بڑی خوبصورت بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ مصیبت میں اگر صبر کر لو گے مصیبت پھر بھی گزر جانی ہے، رو دھو گے تو اس رونے دھونے سے مصیبت کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا رونا دھونا تمہارے علاوہ دوسروں کو بھی مصیبت میں شامل کر دے گا. رونے دھونے سے صرف مصیبت بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی. ایک کسی نے میرے خیال سے چند سیکنڈ کا، شاید ہارڈلی 30 سیکنڈ کا ایک کلپ آیا تھا ایک زمانے میں سوشل میڈیا پہ، واقعی بڑا خوبصورت تھا. اس میں بندہ بلیک بورڈ پہ ایک دائرہ بنا کر کہتا ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہیں، دو صورتیں، یا آپ مشکل میں ہیں یا مشکل میں نہیں ہیں. اگر آپ مشکل میں نہیں ہیں تو آپ آرام سے بیٹھیں، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ مشکل میں ہیں تب بھی دو صورتحال ہیں، یا آپ مشکل حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر حل کر سکتے ہیں تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تب بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر حل کر سکتے تو حل کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کی ٹینشن سے مشکل حل نہیں ہوگی. بس مشکل نے آنا ہے، مصیبت نے آنا ہے. اس دنیا کا فلسفہ یہ ہے. اور کیوں ہے؟ میں حیرت، واقعی حیرت میں پڑتا ہوں. ہمیں یہ تصور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے ہمیں، اب یہ بحث اپنی جگہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو کھولیں گا آپ کی خدمت میں، عالم زر میں تمام تر عقل، تمام تر ارادہ دے کر ہم سے یوم الست میں وعدہ لیا، سب کچھ کیا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے تو فرمایا لا تعلمون شیئا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب دنیا میں آئے تب کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ نہیں جانتے انہوں نے جاننا کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا بھائی. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آ گئے ہیں اب جاننا کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. یہ تو پتہ لگ گیا کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہیں جانتے، اب کچھ نہیں جاننے سے آگے کہاں پہچاننا کیا ہے، جاننا کیا ہے، ڈھونڈنا کسے ہے؟ وہ کہتا ہے کسی کو نہیں ڈھونڈنا، تم نے صرف مجھے ڈھونڈنا ہے. تم نے صرف مجھے تلاش کرنا ہے اور میں کہاں ہوں؟ انی قریب. لہذا آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں خدا کو اپنے وجود سے باہر جو بھی تلاش کر رہا ہے وہ صرف گمراہ ہوگا. اس لیے کہ تم جتنا اپنے وجود سے باہر کی طرف جا رہے ہو اتنا خدا سے دور ہو رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو ڈھونڈنا باہر کی طرف نہیں ہے, ڈھونڈنا اندر کی طرف ہے. خدا کو اپنے وجود کے اندر تلاش کرنا ہے. وہ انی قریب کی بات اسی لیے کیا کہتا ہے کہ جب بھی اجیب دعوت الداعی, پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے اجیب میں جواب دیتا ہوں. عجیب ہے یہ. جب خدا نے کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, مجھے جب بھی مجھے پکارے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے, کہہ دیا نا اللہ نے, تو کیا ممکن ہے کہ میں اللہ کو پکاروں اور مجھے جواب نہ دے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ میں جواب دیتا ہوں تو وہ حتماً جواب دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پکارا کتنی مرتبہ, اسی کو پکارا یا نہیں پکارا. کیا میں واقعاً جس کو اللہ کہہ کر پکار رہا ہوں وہ وہی ہے جو قریب ہے؟ کیا میں واقعاً, ہم تو اس کو پکارتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہماری ذہنیت صرف یہ کہتی ہے کہ میں اس کو پکاروں گا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا, اللہ نے یہ کہا میں تمہیں جواب دوں گا. جس کے لیے اللہ کا جواب کافی ہو, اللہ کا جواب جس کے لیے کافی ہو, وہ جب بھی پکارتا ہے اسے اللہ کا جواب مل جاتا ہے. لیکن جس کے لیے اللہ کا جواب کافی ہی نہ ہو تو کیا واقعاً اللہ کو پکار رہا ہے؟ کیا واقعاً وہ اللہ کو پکار رہا ہے جس کے لیے اللہ کا جواب کافی نہ ہو؟ اس کا مطلب وہ اللہ کو نہیں پکار رہا, وہ صرف اپنے مشکل کے حل کو آواز دے رہا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ہماری مشکل حل ہوتی ہے ہم سب سے پہلے کسے بھولتے ہیں, کسے فراموش کرتے ہیں؟ خدا کو فراموش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً ہم نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں ہوتا. لہذا میں پکار اللہ کو رہا ہوتا ہوں مثلاً, اور کوئی مجھے میری مسئلے کو حل کر کے چلا جاتا ہے, میں اس کا شکر تو ادا کرنے لگتا ہوں, خدا کو بھول جاتا ہوں. اور اگلی دفعہ جب مجھے مشکل پیش آتی ہے تو کیا کرتا ہوں, مجھے پہلے وہ یاد آتا ہے جس نے مجھے مشکل سے نکالا تھا, خدا یاد نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی بھی خدا کو پکارا, میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے جب خدا کو پکارنا ہے تو کس عقیدے کے ساتھ پکارنا ہے, کس طریقے سے پکارنا ہے کہ میری پکار صرف اور صرف خدا کے لیے ہو. ہم سب کے ساتھ زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں, اور بعض اوقات جب انسان بڑی سختیوں میں مشکلوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں سے بات کر کے انسان کے قلب کو ایک سکون مل جاتا ہے. بات کرنے والے نے کوئی مدد نہیں کی ہوتی, صرف آپ کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر گفتگو کی ہوتی. اس کی گفتگو, اس سے بات کرنے کا, اس سے انسیت کا اثر ہمارے وجود پر کیا پڑتا ہے؟ ہم یا مشکل بھول جاتے ہیں یا اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. اب جتنا آپ اس شخصیت سے مانوس ہوں گے اتنا ہی قوی اثر آپ کے وجود پر خود بخود پڑنے ہیں. مثلا جو لوگ اپنے والدین سے واقعاً بہت مانوس ہیں, بدترین مشکلات میں, حتیٰ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں افراد کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد, حتیٰ والدین کی قبر پر جانے کے بعد, اس جگہ سے اپنے لیے انس محبت, اپنے لیے حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں. اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین جیسا سرمایہ رکھنے کے باوجود دنیا میں کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آرام اور سکون کے لیے. تو جتنا آپ کو شخصیت سے ان سے محبت ہے خود بخود اثر آپ کے وجود پر مرتب ہوگا. میں جتنا خدا سے مانوس ہوں, جتنا میں خدا کو جانتا ہوں, جتنا میں نے خدا سے دل لگایا ہے, جتنا میں نے خدا پر اعتماد کیا ہے, اتنا ہی خدا کی طرف جانے سے میرے اندر انس پیدا ہو جائے. لہذا امام سجاد علیہ السلام کا جو جملہ ہے معروف, امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے لوگ مر جائیں, کوئی بھی نہ ہو دنیا میں, میں بالکل تنہا رہتا ہوا, بالکل تنہا ہوں, اگر میرے پاس خدا کی کتاب موجود ہو تو میں وحشت کا احساس نہیں کروں گا. بحث اس جملے میں انسان کا اصل مادہ نسیان سے ہے یا انس سے ہے, اس میں بحث ہے. اور ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ انسان کا جو اصل مادہ ہے وہ انس ہے, لہذا انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا, انسان نہیں رہ سکتا کیا. اور یہ بات ثابت ہے, غرب میں بھی جب لوگ اکیلا رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے اکیلا نہیں رہا جاتا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کوئی جانور کوئی حیوان پال لیتے ہیں. کیوں پالتے ہیں وہ لوگ حیوان؟ جائیے جا کر ریسرچ پڑھیے, سائیکالوجی میں پوری بحثیں ہوئی ہیں. کیوں پالتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا. انسان کا وجود, انسان کا کی ہویت انسیت کے ساتھ ہے. انسان اپنے لیے کوئی مانوس چاہتا ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس نے, انسان نے خدا سے انسیت پیدا کی ہو تو کائنات میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی انسان وحشت پیدا. لیکن اگر کبھی ہم نے خدا سے انسیت پیدا ہی نہیں کی تو پھر تو ہم تنہا ہیں نا کائنات میں, پھر ہم تنہا ہیں. اگر خدا کے ساتھ ہیں تو پھر تنہا نہیں ہے. تو کہاں اور کیسے یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعائیں اور زیارات تعلیم کی ہیں, یہ سارے کا سارا راستہ ہے خدا سے انسیت پیدا کر. خود زیارت کا ایک فلسفہ ہے, یعنی یہ چاہا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کچھ دیر ہمارے سامنے وجود ظاہری کو رکھنے کے بعد غیبت میں چلے جائیں. اب ایک غیبت وہ ہے جو موت کے اثر سے آ رہی ہے, ایک غیبت وہ ہے کہ جس میں اس کا صاحب الزمان ہے. لیکن ان دونوں غیبتوں کا فلسفہ دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ جیسے اس غائب سے انسیت پیدا کر لی, ویسا اس حقیقی غائب سے بھی انسیت پیدا کی جا سکتی ہے. مگر آپ کو امام حسین علیہ السلام سے انسیت نہیں ہے. کہاں سے آئی یہ انسیت؟ غور کیجیے گا, اگر ہم عزاداری کرنا بند کر دیں, اگر ہم امام حسین کا تذکرہ کرنا بند کر دیں, اگر ہم حضرت کے مصائب بند کر دیں, فضائل بند کرنا, تو پھر انسیت ایجاد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. انسیت ایجاد کرنے کے لیے آپ نے ایک فضا ایجاد کی ہے. عزاداری سید الشہداء نے طول تاریخ میں ہمیں جو مذہب سے سب سے زیادہ مضبوطی سے باندھ کے رکھا ہوا ہے, وجہ کیا ہے؟ عزاداری ہمیں وہ ماحول بنا کر دیتی ہے, عزاداری ہمیں وہ فضا ایجاد کر کے دیتی ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کی پرورش خود بخود امام حسین کے نام کے ساتھ ہو جاتی ہے. بس اللہ اب میرا سوال آپ سے صرف ایک ہی ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی طرف پلٹیں اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جا کر یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری زیادہ کی ہے یا اللہ کو زیادہ یاد کیا ہے. میں مقابلہ نہیں کر رہا خدا کے لیے, خدا کے لیے اس کو کسی بھی مرحلے میں, وہ عزاداری جو ہمیں اللہ کی طرف نہ لے کر جائے میری نظر میں عزاداری نہیں ہے. اہل بیت سے وہ انسیت کہ جو ہمیں اہل بیت پر لا کر روک دے اور اللہ تک نہ لے کر جائے, وہ اہل بیت سے انسیت نہیں. اہل بیت نے تو اپنے وجود کو فنا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں. اب خود اہل بیت کا اپنا, دیکھیں اہل بیت نے عزاداری کی ہے, اہل بیت کی سنت ہے, پیغمبر کی سنت ہے, تبھی ہم عزاداری کرتے ہیں. لیکن یہ عزاداری کرنے کے بعد جب مجھے آئمہ کے بارے میں پتہ لگ گیا, مجھے آئمہ کے علاوہ امام حسین کے بارے میں پتہ لگ گیا, اب میں نے جو امام حسین سے انسیت پیدا کی ہے, کیا یہ انسیت مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں آ کر یہ دیکھوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زیادہ تر وقت کس چیز میں گزرتا تھا؟ امام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کام کیا کیا ہے؟ امام کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کیا پسند تھا؟ تو امام حسین سے زیادہ دعا اور نماز سے محبت کرنے والی شخصیت آپ کو تاریخ میں ملے گی ہی نہیں. یہ دعا سے جو اہل بیت کو محبت ہے, اہل بیت عزاداری میں ہمیں اور آپ کو سلیقہ دینے کے بعد پورا سال کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم نے وہاں عزاداری کے ذریعے سے اس انسیت کا اور اس کا ماحول تو ایجاد کر لیا, لیکن خدا سے انسیت کا ماحول ہم ایجاد نہیں کر سکے. جن قوموں نے عزاداری کے بعد کے مرحلے میں دعا اور زیارات کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے انس کو ایجاد کرنا سیکھ لیا ہے, جا کر دیکھیں وہاں پر. وہاں جب آپ دعا کی محفل میں پہنچیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا, شبہائے جمعے, شبہائے قادر, مثلا حرم میں جگہ نہیں ملتی. حرم رضوی کا اندازہ ہے آپ کو کتنا بڑا ہے؟ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بھی نہیں جانتے کہ حرم کتنا بڑا ہے, اس لیے کہ حضرت کے حرم کو دیکھنے کے لیے کم از کم دو یا تین دن درکار ہے. ہم بعض اوقات اوپر اوپر سے حرم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتا لگتا کہ انڈر گراؤنڈ کیا چل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک حضرت کا پورا حرم ایکسپلور کیا ہے؟ ہے کوئی آپ میں سے؟ کتنوں کو پتا ہے کہ اسی حرم مطہر کے نیچے باقاعدہ ایک پورا قبرستان بھی ہے جس میں عظیم علماء کی قبریں موجود ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہمیں تو آج تک اس قبرستان کا دروازہ نہیں ملا. ہم نے حضرت کے حرم کو ایکسپلور نہیں کیا. میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, یہ میری اپنی زندگی کے تجربے ہیں. 19ویں شب قادر, 21ویں شب قادر, 23ویں شب قادر, آپ ذرا سا لیٹ ہو جائیں آپ کو حرم رضوی میں جگہ نہیں ملیں گے, روڈ پر بیٹھنا پڑے گا. کئی کئی میلوں تک روڈیں بھری رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عزاداری سے خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا. وہاں ہر شب جمعہ, ہر شب جمعہ, یہاں تو مہینے میں ایک شب جمعہ رکھا ہو تو حال بھرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں ہر شب جمعہ آپ حرم میں جائیں گے, اگر آپ ذرا سا دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ کو حال میں جگہ نہیں ملے گی. آخر یہ ساری کی ساری یہ تربیت کہاں سے پیدا کی انہوں نے؟ عزاداری کو اگر امام حسین پر آپ نے روک دیا تو خود امام حسین کے مقصد کو آپ نے روک دیا. امام کربلا سے ہمیں کعبہ تک پہنچانا چاہتے ہیں, کربلا سے ہمیں خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں, کربلا سے ہمیں عرش معلیٰ تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم میں اور خدا میں دوری ہوگی. حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا جو اتنا قریب ہے, ہم کیوں دوری محسوس کر رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ خدا دور ہو ہی نہیں سکتا. یہ دوری, یہ خلیج ہم ایجاد کرتے ہیں. جتنا ہم مادے میں اور دنیا میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے اور خدا کے درمیان میں دوری اور خلیج ایجاد ہوتے چلتے ہیں. اور اگر ہم متوجہ نہیں ہوئے تو ہم خدا سے ہم اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خدا یاد ہی ہے. ایسا یہ مت سمجھیے گا کہ وہ لوگ جو بہت آسائشوں میں بہت آرام میں رہتے ہیں ان کے ساتھ مشکلات پیش نہیں آتی. دنیا میں کوئی نہیں, یہ قاعدہ ہی نہیں ہے دنیا کا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ کو مشکلات میں متوجہ کیا تو ہم جیسے گناہگار کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمیں مشکلات میں. حتیٰ وہ جو کہ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کر رہے تھے, اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تھے, وہ بھی مشکلات سے مبرہ نہیں تھے, وہ بھی مسائل سے مبرہ نہیں تھے. وہ بھی بیمار ہوتے تھے, ان کے بھی بچے مرتے تھے, ان کے بھی نقصانات ہوتے تھے, لیکن مادہ انہیں اتنی دور لے جاتا ہے کہ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ حتیٰ مشکل میں بھی انسان کو خدا یاد نہیں آتا. اور جب انسان اتنا دور چلا جائے تو قساوت قلبی انسان کو کہاں لے آتی ہے؟ قساوت قلبی انسان کو یہاں پر لے آتی ہے کہ وہ دنیا کے بہترین افراد کو تہے تیغ کرنے سے چھوٹتا نہیں ہے. خدا سے دوری کا نتیجہ ہے نا. یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں, کیا یہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ان کو کچھ دعاؤں کے الفاظ معلوم نہیں ہیں؟ بس اس کا معنی کیا ہے عزیزوں؟ کہ جب تک میرا قلب صحیح معنی میں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, میری نماز, میرے الفاظ مجھے خدا کے حضور میں بہانہ تلاش کیا کریں خدا سے قرب پیدا کرنے کا, بہانہ تلاش کریں خدا سے انسیت پیدا کرنے کا. اس طرح کی جو محافل ہیں, اس طرح کی جو مجالس ہیں, وہ ایک بہانہ ہے. اس مادی مصروف دنیا میں سے کھینچ کر آپ کو ایک فرش پر بیٹھا کر خدا کے حضور پہنچا دے گا. اس لیے کہ اگر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ جو اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں, یہ تربیت ہے, یہ ماحول ہے. جو آج دعائے کمیل سن لیں گے ان کی زندگی میں, ان کی جوانی میں دعائے کمیل کوئی ناآشنا چیز نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں, آپ متوجہ ہیں کہ انقلاب آنے کے بعد بہت سارے افراد, کیا مگر دعائے کمیل ہماری دعاؤں کی کتابوں میں شامل نہیں تھی؟ حتیٰ تحفۃ العوام جو ہمارے ہاں مقبول ترین کتاب رہی ہے, کیا اس کا حصہ نہیں ہے؟ کتنے پڑھنے والے تھے؟ ہم نے حدیث قصا کا دامن تھاما تو تھا, لیکن حدیث قصا سے ہم دعائے کمیل پر نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کو پہچانا نہیں, ہم نے خدا کی ضرورت کا احساس ہی نہیں کیا. ہم اتنی دور چلے گئے ہیں. یہ یاد رکھیے, ضروری نہیں ہے کہ آئمہ کو پکارنے والا خدا سے بھی اتنا ہی نزدیک ہو. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ میں پکار کس کو. لہذا ہم بعض اوقات متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم خدا کو پکارنے والے لوگوں میں شامل ہی نہیں ہوئے. لہذا جب اپنے آپ کو مخلص کر کے, صاف کر کے دل کو خدا کو پکاریں گے. امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو یاد کریں, ان کے معنی کو سمجھیں, آپ کی زندگی میں لطافت پیدا ہونا شروع ہو جائے. الہی و سیدی و مولائی من لی غیرک, پروردگار میرا تیرے سوا ہے کون؟ من لی غیرک, کون ہے میرے سوا تیرا؟ سمجھے تو صحیح. یہ من لی غیرک یہ سمجھاتا ہے ماں باپ, بہن بھائی, دوست, عزیز, اقارب, دولت, ان میں سے کچھ نہیں ہے جو میرے کام آئے گا پروردگار. من لی غیرک سوائے تیرے. ایک خوفناک سفر ہے عزیزان من. جناب امیر جیسی شخصیت اس سفر کو تصور کرنے کے بعد ٹھنڈی آہیں بھر کر یہ کہتا ہے کہ زاد کتنا, زاد راہ کتنا قلیل ہے اور راہ کتنی طویل ہے. ہم جب بھی کبھی اس طرف کے دنیا کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈراؤ مت. کیا میرے اور آپ کے میرے نہ ڈرانے سے راہ کم چھوٹی ہو جائے گی؟ کیا میرے نہ بتانے سے راہ کی طوالت کم ہو جائے گی. جب اس راہ کی طوالت کا احساس کریں گے تو پلٹ کر یہ کہیں گے کاش دنیا میں کوئی ہوتا جو ہمیں سمجھاتا کہ کتنا طولانی سفر طے کرنا ہے. عزیزان من، اس خوش فہمی سے باہر نکلیں کہ جی مریں گے تو دنیا بس ختم، چھٹی، اس کے بعد کچھ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد تو سلسلہ شروع ہونا ہے. ابدی زندگی، ابدی مسائل، برزخ میں کتنے عرصے بھٹکنا ہے کوئی نہیں جانتا، حشر میں ہمارے ساتھ کیا پیش آنا ہے کوئی نہیں جانتا. خدا مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف ایک اشارہ کر کے کہتا ہے کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، ایک دن کی تعداد 50,000 سال کے برابر ہے، تاکہ متوجہ ہو. عزیزان من، اہل بیت ہی وہ وسیلہ ہے جو اس جگہ پر کام آنے، اور اہل بیت نے یہ لطف کیا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے تو سیدہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کو یاد کرو. علی کے شگافتہ سر کو یاد کرو. سیدہ کی اس تکلیف کا خیال کرو کہ جو پہلو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک پہلو سے ہاتھ اٹھنے لگتے تھے. میری آنکھ پرنم ہو جائے، میرا دل شکستہ ہو کر خدا کے حضور میں پرواز کرنے لگ جائے، سیدہ اپنا پہلو توڑا سکتی ہے. علی اپنے گلے میں رسی بندھوا سکتے ہیں. انہی آنسوؤں کے سہارے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. اگر نہیں آ رہا آنکھ میں آنسو تو حسین کی بیچارگی کو یاد کرو، اپنے مولا کی 3 دن کی پیاس کو یاد کرو. ہو سکتا ہے جس کی گود میں 6 مہینے کا علی اصغر ہو اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ 6 مہینے کا سپاہی بن جائے. جس کی 4 سالہ بیٹی ہو سکتا ہے کہ جناب سکینہ مانا کی دنیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خدا تک پہنچائے. نہیں آ رہے، سوچو تو صحیح، حسین کی 4 سالہ بیٹیاں تماچے کیسے کھاتی رہی ہیں، تازیانے کیسے کھاتی رہی. تم جوان ہو، نوجوان ہو تو جناب قاسم کو یاد کرو، تم جوان ہو تو علی اکبر کو یاد کرو. اگر تمہارے گھر کا کوئی فرد اسیر ہے یا تم خود اسیر ہوئے ہو تو اس کو یاد کرو نا، جو اتنے تنگ زندان میں تھا کہ کئی سال تک نہ پیر سیدھے کر سکتا تھا نہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا. آخری تعبیر جو کی ہے علماء نے، فرمایا میرا ساتواں امام زندی بن شاہد کے زندان میں اس طریقے سے پڑا رہتا تھا جیسے ماں کی گود میں، ماں کی شکم میں بچہ ہوتا تھا. بس عزیزوں، کبھی آنکھ نم نہ ہو رہی ہو تو اس مظلوم امام کے بارے میں یہ سوچنا کہ جب اس عالم غربت میں اس مظلوم کو زہر دیا گیا ہوگا اور زہر نے میرے مولا کے کلیجے کو کاٹا ہوگا تو یہ تو اتنا مظلوم امام تھا کہ جو تڑپ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ تڑپنے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی. پردیش میں ہو تو اس کو یاد کرو کہ جو زہر کے اثر سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے جماعت کو یاد کر رہا تھا. جتنی بھی تکلیفیں ہوں کبھی اپنے زمانے کے امام کی تکلیفوں کو بھی تو یاد کیا کرو نا، جو پتہ نہیں 1400 سال سے پردہ غیبت میں ہر روز صبح ذوالفقار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہے اور شام کو آنسوؤں کے ساتھ ختم کرتا ہے کہ پروردگار آج بھی تجھے اس نظر ہو. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان آنسوؤں پر، بہتی ہوئی آنکھوں پر رحم فرما. شب جمعہ ہے برائے راہ، تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما.
امام کے ظہور میں تعجیل فرمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ سب کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص تمام علماء و مراجعان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرمائیں۔